الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين على الخصوص سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب فلما
اللهم صل على محمد
قرآن کریم رب العالمین آپ تمام حضرات اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو سلامتی و برکت نصیب فرمائے آپ کی زندگیوں میں اور ہمیں اس بات کی توفیق اپنی رحمت خصوصی سے ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم عاقلانہ اور حکیمانہ زندگیاں گزارنے کے قابل ہو سکیں. ابتدا میں جو میرے سامنے ماشاءاللہ نونہال اور نوجوان جو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے بس ایک خصوصی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات اپنی زندگیوں میں اپنے مشاغل کیونکہ نوجوانی میں مشاغل زیادہ ہوتے ہیں ان مشاغل کے دوران کچھ نہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت اور اس میں غور فکر کے لیے ضرور نکالیں کیونکہ ابھی آپ لوگوں کا سن وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے کہ اگر کوئی مومن اپنی اٹھتی ہوئی جوانی میں قرآن کریم سے تعلق پیدا کرتا اور تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم اس کے خون اور گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے, اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے, اس کے نفس میں جذب ہو جاتا ہے. تو شاید ہم اپنی عمر کے جس حصے میں پہنچ گئے ہیں تو ہم سے یہ خدا کا خصوصی فضل و کرم اب شاید اس طریقے سے ہمارے لیے باقی نہ رہا ہو, لیکن جتنے بھی نونہال اور نوجوان ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے خدا کی طرف سے کہ یہ کلام مبین اور کتاب حکیم کہ جس کی ہر ہر آیت جنت کے درجات کے برابر ہے, ہر آیت بہشت کا ایک درجہ ہے, اس سے ضرور اپنا تعلق پیدا کریں تاکہ خدا اسے اس کے معارف کو اس کے مطالب کو آپ کے وجود کا حصہ بنا دے. ایک سلام کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عقل و حکمت کے عنوان سے کہ اگر ہم عقل و حکمت کے صحیح معنی اور مطالب کو جو کہ قرآن کریم اور کلام معصومین کے حوالے سے یا ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اس کو سمجھنا چاہیں تا تو ہم سب سے پہلے جس چیز کو محسوس کرتے ہیں مضامین قرآن میں وہ ایک عجیب و غریب لفظ ہے اولو الالباب. اور اولو الالباب وہ افراد ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنی تخلیق کا انسانیت کا ماحصل یا لب قرار دیا. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے وجود نور خدا سے لبالب بھرے ہوئے ہیں, اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی عقلیں شہوات اور اتباع ہوا و ہوس کی گرد سے پاک ہیں. آخر میں دو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں عمل کے حوالے سے, کیونکہ اس بات کا دہراتے رہنا بے انتہا ضروری ہے کہ ہم دین کے حوالے سے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اگر وہ عملی نہ ہو انفرادی اور اجتماعی طور سے تو حقیقتاً وہ محض زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انہیں دین الفاظ اور اصطلاحات کے مجموعے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین حقیقتاً ان معارف کا نام ہے کہ جو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوارتے ہیں. تو اصل چیز ہے معارف کی شناخت, معارف کا حصول, اور پھر زندگی میں امپلیمنٹیشن, اس کا نفوذ و نفاذ. عمل کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمل ہر کام کے کرنے کو عمل نہیں کہا جاتا, اگرچہ کہ وہ عمل ہے ایک اعتبار سے, لیکن جس چیز کی اہمیت ہے, جس چیز کی قدر و قیمت ہے, جو ہمارے لیے آگے چل کر فائدہ دینے والی ہے, اس عمل میں ضروری ہے کہ اس کا نقش ہمارے نفس پر بنے, اس کا اثر ہمارے نفس پر آئے پائیدار حالت میں. یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر آپ پچھلی نماز جو آپ نے پڑھی ایک دن پہلے, ایک مہینے پہلے, ایک سال پہلے, آپ اگر اس نماز کو یاد کرنا چاہیں تو اس نماز کی کیفیت ایک لذت کی صورت میں اپنے اندر محسوس کر سکیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس عمل کا اثر آپ کے قلب میں موجود ہے اور باقی ہے, جبکہ ہمارے ساتھ تقریباً ایسا نہیں ہو پاتا. یعنی یہ ایک بہت اہم علامت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ, بلکہ یہ چیز ہمارے لیے زیادہ انسانی خدمت کے مراحل میں زیادہ ہمیں یاد رہتی ہے کہ اگر ہم نے 5 سال پہلے 10 سال پہلے کسی حاجت مند کی حاجت کو روا دیا, آپ جب بھی اس عمل کو یاد کریں گے آپ اپنے اندر ایک سرور کی کیفیت کو محسوس کریں گے. یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ آپ کے عمل صالح, عمل خیر کا اثر آپ کے نفس پر آیا اور باقی ہے, اور یہی چیز, یہی اثر مواد بہشت, اسی اثر کو مواد بہشت کہتے ہیں. یعنی کہ اسی کے ذریعے سے بہشت میں آپ کے باغ اور محل اور جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ تخلیق پائیں. عمل کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے اور بھی عرض کرنا ہے. کل میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. پہلا یہ کہ عمل بغیر نیت کے کچھ نہیں ہوتا. نیت کی بنیاد معرفت پر ہوتی ہے, معرفت کا تعین عقل سے ہوتا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بقول امام علیہ السلام کہ افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ زحمت اٹھانا پڑے. یعنی کیا حکمت ہے اس جملے میں؟ کہ جتنی زیادہ آپ زحمت برداشت کریں گے اتنا ہی آپ کے نفس پر اثر گہرا ہوگا عمل کا. یہ ہماری کل کی گفتگو کا خلاصہ. اور ابھی اس میں عمل کے اعتبار سے 1-2 باتیں مجھے اور اضافہ کرنا ہے, لیکن پہلے آج ہم عقل کی تعریف کو درست انداز میں سمجھ لیں, کیونکہ عام طور سے ہمارے لیے جو عقل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غور و فکر کرنا, سوچنا, سمجھنا, کسی بھی امر یا کسی شے کو مورد تجزیہ و تحلیل قرار دینا, اسے ہم عقل سے وابستہ کرتے ہیں. لیکن کیا قرآن کریم کی نظر میں, آئمہ کی نظر میں عقل کے یہی معنی ہیں؟ اس چیز کو آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابتدا کہ عقل کیسے پیدا ہوتی ہے, کہاں سے آتی ہے, ہمیں یہاں شروع کرنا پڑے گا تخلیق انسان سے, انسان کی پیدائش کے وقت سے. انسان جب خلق ہوتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے, شکم مادر سے نکل کر اس عالم مادیت میں اپنے وجود کا پہلا قدم رکھتا ہے, تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 78 ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے کس حالت میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا، کہ تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے. تو کیا انسان ایک کورے کاغذ کی مانند دنیا میں آتا ہے؟ نہیں. اگلا آیت کا اگلا ٹکڑا انسان کی اصل حالت کی وضاحت کرتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اگرچہ کہ تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے لیکن ہم نے تمہارے لیے تین چیزیں قرار دی، تین چیزوں کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں بھیجا. جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے قرار دیا سماعت، والابصار، یہاں پر بصیرت یا بصر پلورل میں ہے، ابصار والافئدہ، اور ایک قلب. ایک قلب، سماعت، بصارت اور ایک قلب، یہ تین چیزیں دے کر خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. سماعت سے مراد کان نہیں ہے، کیونکہ خدا نے دوسری آیت میں کہا ہے کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے لیے کان ہے لیکن سماعت نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہی تین چیزوں کے حوالے سے دوسری جگہ پر وضاحت ہے کہ کان ہے لیکن سماعت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سماعت کا تعلق کان سے نہیں ہوتا، اگرچہ کہ کانوں کے ذریعے سے آپ سماعت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کانوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ سماعت پر بھی دلیل. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور قلوب ہیں لیکن تفقہ نہیں ہے. تفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی حقیقت اور گہرائی میں اتر کے اس کو سمجھنا. فقیہ آپ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی علم کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور وہاں دقت کر کے اس کے حقائق کو، اس کے موتی نکال کے سامنے لاتا ہے. تفقہ کا مطلب گہرائی ہوتا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قلوب ہیں لیکن تفقہ. تو ہر انسان یہ تین چیزیں لے کر آتا ہے اس دنیا میں اپنی پیدائش کے ساتھ، سماع، بفر اور افئدہ، قلب سمجھ لیجیے اس کو. جب اس زندگی میں انسان آگے بڑھتا ہے تو پروردگار نے تین تحائف کے علاوہ ایک اور تحفے کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، کہ خدا نے بنی نوع انسان کو ایک خصوصی تحفہ عطا فرمایا بیان کا، لینگویج، زبان، جس کے ذریعے سے انسان اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اور اپنے محفوظ ضمیر سے دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے. اگر آپ اس چیز پر غور فرمائیں کہ زبان خدا کا ایک انمول ترین تحفہ ہے، اسی کی وجہ سے انسان تاریخ بنانے کے قابل ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے آج جتنی بھی ترقی ہے یہ سب کی سب اس وجہ سے ہے کہ انسان کمیونیکیٹ کرنے والی مخلوق ہے. یعنی اس طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے کہ اس میں عقلی مطالب کو، عقلی معارف کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے. یہ چار چیزیں انسان کے پاس ہیں، اور ان چار تحفوں کے حوالے سے انسانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی کافر، مومن، مشرق، منافق، کسی کو بھی آپ لے لیں، ہر انسان ان چار چیزوں کو لے کے پیدا ہوتا ہے. ایک اس کی سماعت ہے کہ جس کے ذریعے سے جو کچھ وہ سنے اس پر غور کرے، بصارت ہے کہ جو کچھ دیکھے اس کو تجزیہ کرے، اس سے ایک نتیجہ نکالے، اور اس کے پاس ایک قلب ہے کہ اپنے غور و فکر اور مشاہدے کے نتائج کو وہاں پر محفوظ کرے، اور پھر اس کے بعد ایک میڈیم لینگویج کی شکل میں موجود ہے کہ جو کچھ وہ سمجھتا ہے اسے دوسروں تک پہنچائے، شیئر کرے، تاکہ اجتماعی طور سے بھی انسان کے علوم اور افکار ترقی کریں. یہ چیزیں ہر ایک کو میسر ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ اس حالت میں شکم مادر سے باہر آیا اور اس نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، اس بچے کی زندگی کا ایک عجیب ترین پہلو یہ ہوتا ہے، انسان کے طفل انسان، انسان کے بچے کا باقی تمام دوسرے جانوروں سے ایک عجیب تفاوت ہے کہ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہر چیز سیکھتا ہے، یعنی مچھلی کا بچہ تیرنا سیکھ کر پیدا ہوتا ہے، باقی حیوانات کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنی انہیں قدرت نے ان کی جبلت میں جو کچھ ان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ دے کے پیدا کیا ہے. انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، انسان کا بچہ ہر چیز سیکھتا ہے، اس سے زیادہ محتاج ترین کوئی کسی مخلوق کا بچہ نہیں ہوتا، ہر چیز وہ لرن کرتا ہے، چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا بولنا ہر چیز سیکھتا ہے. اور سیکھنے میں ایک عجیب انداز ہے انسان کا، وہ یہ کہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ عملی طور پہ سیکھتا ہے. یعنی آپ کسی بچے کے سامنے کوئی فلسفہ بیان کریں اس کے لیے بالکل بیکار بات ہے، آپ اس سے کہیں گے کہ کھانا اس طریقے سے کھایا جاتا ہے وہ فوراً اس پہ عمل کرے گا. جیسے ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ کسی بھی بچے کو کسی چیز سے روکیں وہ بچہ فوراً اسی کی طرف جاتا ہے، آپ اس سے کہیں آگ میں یہ خطرہ ہے وہ آگ میں ہاتھ ڈال کے دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ کیا مسئلہ ہے. تو یہ چیز انسان کی بنیادی فطرت میں شامل ہے، جسے ہم بڑے ہو کے خراب کر دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا جائے اور سکھایا جائے وہ عین عمل ہے، اسے کر کے دیکھنا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی سکھائے، اگر پیغمبر نے آگے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انسان کی فطرت فوراً یہ سوال کرتی ہے کہ اس کا عملی پہلو کیا ہے. اور وہ افراد، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، کہ وہ افراد کہ جو طاغوت کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں. شاید مومنین اور مسلمین اس مسئلے سے اتنے بہتر طور سے واقف نہ ہوں جتنے طاغوتی نمائندگان واقف ہیں کہ توحید کا عملی پہلو کیا ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید صرف لفظوں تک رہ جائے اور زندگیوں میں داخل نہ ہو. یہ چیز انسان کی فطرت اور سرشت میں شامل ہے کہ جو کچھ بھی اس کو سکھایا جاتا ہے وہ اس کو ایک تھیوری کے طور پہ نہیں، لفظوں یا اصطلاحات کے طور پہ نہیں، بلکہ عمل کے طور پہ سیکھتا ہے. کہ آپ اس کو چلنا سکھاتے ہیں، دوڑنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، ہر چیز وہ پریکٹس کر کے سیکھتا ہے، عمل کر کے سیکھتا ہے. اور جس چیز کی افادیت اس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو قبول کرتا ہے، اور جو چیز اسے اپنے لیے فائدہ مند نہیں محسوس ہوتی اس کو رد کر دیتا ہے. انسان کی اولاد، انسان کے بچے کی، طفل انسان کی یہ کیفیت و صورت ہے. اب یہی بچہ بڑا ہوتے ہوتے نوجوان ہو گیا، نوجوانی کے عالم تک پہنچتے پہنچتے اب ایک اور تبدیلی انسان کے وجود میں آئی، اور وہ یہ کہ انسان نے مختلف چیزوں کو یا وہ زندگی کہ جو اس کے ارد گرد ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی شروع کیا. یہاں پر اگر ہم ایک لفظ استعمال کریں کہ نوجوان ہونے کے بعد ہر شخص ایک نظریہ قائم کرتا ہے، کس کے بارے میں نظریہ قائم کرتا ہے؟ کائنات کے بارے میں، یعنی اس عالم کے بارے میں جس میں وہ زندہ ہے، دوسرے افراد کے بارے میں اور خود اپنے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتا ہے، ایک سوچ اور ایک فکر قائم کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ورلڈ ویو، کہ انسان کا ایک یونیورسل ویو، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں خود کیا ہوں، میں جس عالم میں زندہ ہوں وہ عالم کیا ہے، اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کے کہ میں جس کائنات میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں اس کی کیفیت کیا ہے. تو ہم اب یہاں پر شاید یہ بات کہہ سکیں کہ وہ بچہ جو پہلے صرف عمل کر کے چیزوں کو سیکھتا تھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے دماغی صلاحیت، چیزوں کے انہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا کہ جو بظاہر عملی نہیں ہوتی. کہ نہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ہمیں زندگی کس قسم کی ہے, کیا فلسفہ جس چیز پہ بحث کرتے ہیں, یا اس دنیا کا نظام کیسا ہونا چاہیے, سرمایہ داری نظام ہونا چاہیے, کمیونزم کا نظام ہونا چاہیے, دینی نظام ہونا چاہیے, یہ کیا ہے؟ یہ ایک فکری بحث ہے, اس کے عملی نتائج بعد میں برآمد ہوتے ہیں, لیکن اس مرحلے پر پہنچ کر انسان کے لیے زندگی میں باقاعدہ دو شاخیں قائم ہو جاتی ہیں, ایک کا تعلق ہوتا ہے نظریے سے اور دوسرے کا تعلق ہوتا ہے اس نظریے کی بنیاد پر عمل کرنے سے. انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے. کیا ہم اس جگہ تک پہنچنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ انسان صاحب عقل ہو چکا ہے؟ اس ساری تنقید کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان مراحل کو سمجھتے جائیے کہ کیا اب یہ عقل مند ہو گیا ہے. کہ جیسے ہم عام طور سے بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچہ نادان ہوتا ہے, عقل نہیں رکھتا, لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب عقل ہو جاتا ہے. تو کیا عقل اس چیز کا نام کہ اب وہ مختلف اشیاء کے بارے میں معلومات جمع کر سکتا ہے, وہ مختلف چیزوں کے بارے میں ایک نظریہ قائم کر سکتا ہے اور پھر اس نظریے کی بنیاد پر کام کر سکتا ہے؟ عرف میں اگر آپ کہیں, عام لغت کے اعتبار سے آپ یہ بات کہیں, تو شاید آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ بچہ عقل مند ہو گیا ہے. لیکن قرآن کریم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں ابھی عقل مند نہیں ہوا. آپ ایک سلام پر پہنچ کر ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. زندگی کے بارے میں نظریہ قائم کرنا اور چیز ہوتی ہے, اور کسی شے کے بارے میں الفاظ اور اصطلاحات سے بحث کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. بظاہر ہم دونوں کو ہی تھیوری کہتے ہیں, بظاہر ہم دونوں کو تھیوریٹیکل کہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر مختلف اصطلاحات سے بحث کریں. جیسے کل میں نے آپ سے نام لیا کہ فقہ میں اصطلاحات کی ایک بھرمار, اسی طریقے سے آپ علم اخلاق کی بات کریں اس میں اصطلاحات کا ایک طولانی سلسلہ ہے, فلسفہ و عرفان کی بات کریں اس میں اصطلاحات کا ایک پورا سلسلہ موجود ہے. کیا ان اصطلاحات پر مباحث برپا کرنا اس سے نظریہ قائم کرنے کہتے ہیں؟ نہیں. نظریے کے قیام میں, کسی نظریے کو قائم کرنے سے پہلے سب سے اہم چیز ہوتی ہے مشاہدہ, یعنی سماع اور بصر کا استعمال نظریہ کا مقدمہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کتاب سے کچھ پڑھ لیا کچھ باتیں اور اس پر بحث شروع کر دی, یعنی بلکہ زندگی کے بارے میں نظریہ وہ نوجوان کیسے قائم کرے گا کہ اس نے کچھ چیزوں کو مشاہدہ کیا, یعنی اس نے دیکھا اپنے ارد گرد کی زندگی کو, کچھ لوگوں کی باتوں کو سنا, ان ساری کی ساری چیزوں کو اس نے بطور معلومات اخذ کیا اور اس کے بعد وہ ایک نظریہ تک پہنچا. اگرچہ کہ وہ نظریہ ابھی صرف تھیوری کی حالت میں, اگرچہ کہ وہ نظریہ ابھی الفاظ کی حالت میں ہے, لیکن حقیقتاً وہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے غور و فکر والی کیفیت موجود ہے. بہرحال اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ قرآن کریم کی نظر میں عقل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو علم حاصل ہونے کے بعد درست نتیجہ دے. اس لفظ کو غور سے سماعت فرمائیے, بلکہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں. ابھی تک ہم نے بات کی اس عنوان سے کہ ایک انسان نے معلومات کو حاصل کیا اپنے معاشرے سے, اپنے ارد گرد سے, اور ان کی بنیاد پر ایک نظریہ قائم کیا. ایک مثال کہ جیسے ایک بچے نے انٹر کا امتحان پاس کیا اور اس انٹر کے امتحان, انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے بعد کیریئر کا ایک مسئلہ آتا ہے, مرحلہ آتا ہے کہ اب ہم کامرس لیں کہ انجینئرنگ لیں کہ میڈیسن لیں کہ کس کس شعبے میں جائیں. اس مرحلے پر پہنچ کر اس نے مختلف قسم کی معلومات کو اپنے ارد گرد سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے جمع کرنا شروع کیا، اور ان معلومات کو جمع کرنے کے بعد اس نے ایک نظریہ قائم کیا کہ مجھے فلاں شعبے میں جانا ہے. یہ نظریہ کن بنیادوں پر قائم ہو سکتا ہے؟ پہلی بنیاد یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ کس شعبے میں سب سے اچھی آمدنی ہے، جو زیادہ تر ہمارے بچے یہی کام کرتے ہیں، کہ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ کون سا شعبہ ہے کہ جس میں جا کر میں زیادہ سے زیادہ دولت مند بن سکتا ہوں، اس شعبے کو اختیار کروں. ایک طریقہ یہ. دوسرا رستہ جو کم افراد اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ مجھے کس شعبے سے زیادہ دلچسپی ہے، یعنی کون سا شعبہ حیات ایسا ہے کہ جو مجھے پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی پسند کے شعبے میں جاؤں گا تو میری کامیابی کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. کہ اگر میں صرف دولت کو دیکھ کر، دنیاوی ثروت کو دیکھ کر ایک شعبہ اختیار کروں گا اور مجھے پسند نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر میں اتنا کامیاب نہ ہو سکوں. دوسرا نظریہ یہ. تیسرا نظریہ یہ کہ کچھ افراد یہ دیکھتے ہیں کہ میں کس شعبے میں جاؤں کہ جو اپنی ذاتی حیثیت میں سب سے زیادہ شریف اور بہتر اور باعزت ہے. یہ تین مختلف نظریات ہیں. یہ تین نظریات ایک ہی سیٹ آف معلومات سے نکل رہے ہیں. کس چیز پہ غور فرمائیے گا؟ معلومات، جسے ہم کہتے ہیں انفارمیشن اینڈ ڈیٹا، جو انفارمیشن اور ڈیٹا آپ نے اپنے ارد گرد سے جمع کی، کہ آپ نے کہ اس نوجوان نے یہ دیکھا کہ انجینئرز اس میں کیا پڑھنا پڑتا ہے، انجینئرز کی حالت کیا ہے، ڈاکٹری میں، میڈیکل سائنس میں کیا پڑھنا پڑتا ہے، ڈاکٹرز کی عمومی حالت کیا ہوتی ہے، ایم بی ایس کی کیا کیفیت ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کیا کیفیت ہے. یہ ساری کی ساری اس نے انفارمیشن اور ڈیٹا جمع کیا. لیکن اس انفارمیشن اور ڈیٹا کے جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مختلف انسانوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. یعنی کچھ افراد دولت کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر پیشے کا انتخاب کر لیں گے، کچھ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر پیشے کا انتخاب کریں گے، کچھ کہیں گے جیسے ماشاءاللہ کئی افراد کی، کئی نوجوانوں کی مثال ایسی ہے کہ جو باقی ہر شعبے کو چھوڑ کے علم دین کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام شعبوں میں یہ شعبہ سب سے زیادہ شریف اور باعظمت، سب سے زیادہ باشرف اور باعظمت. اور اس لیے ہم امیدوار ہیں کہ اگر ہم علم دین کی طرف جائیں گے تو آخرت کے درجات کو زیادہ بہتر انداز سے حاصل کر سکیں گے بنسبت کسی بھی دنیاوی شعبے سے وابستہ ہونے. اب عقل کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے عالم ہونے کے بعد، عالم ہونے کے بعد آپ کو درست نتیجے تک پہنچاتی ہے؟ میں امیدوار ہوں کہ خدا یہ بات آپ کی نظروں میں، ذہن میں واضح کرے. کہ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بچہ کہ جس نے تمام معلومات اکٹھی کرنے کے بعد علم دین کا انتخاب کیا، اس نے عقل مندانہ فیصلہ کیا، اور وہ انسان کہ جس نے تمام معلومات اکٹھی کرنے کے بعد دولت کی راہ کو اختیار کیا، اس نے جاہلانہ فیصلہ کیا. یہ وہ اصل جگہ ہے، یہ وہ اصل مورد ہے کہ جہاں پر کلام معصوم علیہ السلام کے اندر موجود حکمت ہم پر واضح ہوتی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کلام معصوم میں عقل کے مقابلے میں جہل ہے، علم نہیں. جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اپنے سرنامہ کلام میں، اس میں خدا کیا فرماتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ افراد کہ جو صاحبان علم ہیں اور وہ جو لا علم ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ کیا وہ افراد کے جو عالم ہیں اور وہ افراد کے جو جاہل ہیں برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہا. علم کے مقابلے میں پروردگار نے لا علمی کو رکھا، یعنی علم کا نہ ہونا. لیکن معصوم عقل کے مقابلے میں جہل کو رکھ رہے ہیں. جہل کا مقابلہ کس چیز سے کر رہے ہیں؟ عقل سے کر رہے ہیں. اس اصول کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ہمارے سامنے نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ عالم ہونے کے بعد, یہاں پر عالم سے میری مراد وہ شخص ہے کہ جو ذخیرہ معلومات رکھتا ہے, کیونکہ انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم کی نظر میں عالم کہتے کس کو, کہ جس چیز کو خدا اور معصوم عالم کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں وہ عالم کا مطلب کیا ہے. لیکن ہم اپنی نظر میں, اپنے نقطہ نظر سے عالم کس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں, جو بہت کچھ جانتا ہے, جو بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے. اس معلومات کے ذریعے سے عالم ہونے کے بعد انسان کے لیے دو امکانات ہیں, یا اس معلومات کے ذریعے سے درست نتیجے تک پہنچے یا غلط نتیجے تک پہنچے. اگر معلومات کے حصول کے بعد انسان درست نتیجے تک پہنچتا ہے تو وہ عاقل کہلاتا ہے, اور اگر عالم ہونے کے بعد غلط نتیجے تک پہنچتا ہے تو جاہل کہلاتا ہے. قرآن اور امام کی نظر میں عقل و جہل کا مطلب یہ ہے. جاہل اس کو نہیں کہتے کہ جو معلومات نہیں رکھتا, جو علم نہیں رکھتا, بلکہ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد غلط نتیجے تک پہنچتا ہے.
سبحان اللہ.
اور عاقل اس کو کہتے ہیں کہ جو علم اور معلومات کے حاصل ہونے کے بعد درست نتیجے تک پہنچتا ہے. اس چیز کو ذہن میں اچھے طریقے سے واضح فرما لیجیے کہ عقل کا مطلب کیا ہے. اب اگر آپ اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کریں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلمات کو دیکھیں تو بالکل یہی چیز وہاں سے آپ کو نظر آئے گی ہر جگہ, کہ عقلاء علماء عقلاء ہوتے ہیں. یعنی عاقل ہونے کا مطلب, عاقل ہونے کا مقدمہ علم ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو علم رکھتا ہے وہ عاقل بھی ہو. علم رکھنا یعنی ہم یوں کہیے کہ وہ انسان جو کچھ نہیں جانتا وہ بے سواد ہے, ذہنی طور پر معذور ہے, مجبور ہے, اس کو آپ یہ کہیں گے جو کچھ نہیں جانتا وہ جاہل نہیں ہے. انسان معلومات رکھنے کے بعد علم کے ایک مرحلے پر پہنچا, ایسا شخص عالم ہے, اگرچہ کہ خدا کی نظر میں نہیں لیکن ظاہری اعتبار سے. عالم ہونے کے بعد اگر اس کی معلومات اس کو صحیح انجام تک پہنچائیں گی تو وہ عاقل کہلائے گا, اور اگر غلط انجام تک تو وہ جاہل کہلائے گا. اسی وجہ سے کل جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ خدا کے اسماء حسنہ میں عاقل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو یہ محتاجی نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد درست نتیجہ لگا چکا. اور انشاءاللہ بعد میں جب ہم حکمت کے معنی بیان کریں گے, حکمت کے معنی عرض کریں گے, تو وہاں بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا کے اسماء حسنہ میں حکیم کیوں ہے, عقل اور حکمت میں فرق ہے قرآن کریم کی نظر. ہمارے سامنے اس زندگی میں بہت سارے ایسے افراد کی مثال ہے, بلکہ زیادہ تر ایسے افراد ہیں کہ جو علم حاصل ہونے کے بعد غلط نتیجے تک پہنچتے ہیں. ابھی انشاءاللہ آگے چل کے ربط مصائب میں بھی اسی حوالے سے ہی تذکرہ کچھ کریں گے, لیکن ایسے افراد کی ہمارے ارد گرد کثرت, جیسا کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رویہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جس کو فرزدہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں, قلوب الناس معک وسیوفہم مع بنی امیہ, اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. قلوب کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مقام کے عالم ہیں, ورنہ اس جملے کا مطلب کوئی نہیں ہے. کہ اگر کوئی انسان کسی کو پہچانتا نہیں ہے, جانتا نہیں ہے, تو اس کا دل اس کے ساتھ کیسے ہو جائے گا جس کو پہچانتا نہیں ہے. قلوب الناس معک کا مطلب ہے کہ انسان امام حسین کی قدر و قیمت کا علم رکھتے ہیں. وَسُّيُوفُهُمْ مَعَ بَنِ اُمَيَّا, لیکن نتیجہ دینے میں قاصر. یہ علم نتیجہ دینے سے قاصر ہے. نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ دل و جان سے امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں, نہ کہ دشمنوں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں جہالت, اس کا نام جہل. اور اسی وجہ سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعائیں, قرآن کریم کی آیتیں اسی امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عقل اور جہل میں کیا فرق ہے. پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا, مجھے چیزوں کو ایسا دکھا کہ جیسی کہ وہ ہیں. اللہم ارن الاشیاء کما ہیا, یعنی انسان کی نظر شے کی حقیقت تک پہنچے, صرف اس کے چھلکے تک نہ رہ جائے. کیونکہ وہ انسان جو کسی شے کی حقیقت تک پہنچتا ہے, اس کے لیے اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں عاقلانہ روش کو اختیار کرے, یعنی درست نتیجہ تک پہنچے. امام جواد علیہ السلام کی ایک دعا, جو اسی مسئلے کو اور واضح کرتی ہے, کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد و ارن الحق حقا واتبعہ. درود و سلام محمد و آل محمد پر, اور اے میرے خدا مجھے حق کو حق دکھانا تاکہ میں اس کی اتباع کر سکوں. والباطل باطلا فاجتنبہ, کہ خدا مجھے اس قابل بنا کہ حق کو حق دیکھ کر اس کی اتباع کروں, اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے اجتناب کروں. یہاں پر امام علیہ السلام کے کلمات کا ایک اور عجیب لفظ غور فرمائیے, ارنی, مجھے دکھا. یعنی کہ عرفانی, مجھے معرفت عطا کر, مجھے پہچنوا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلمات میں خصوصی طور سے نظر آتی ہے, ایمان بالمشاہدہ. یعنی عقل کے مراحل تک پہنچنے میں جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ہے وہ کیا؟ کہ حق اس کو نظر آتا ہے. وہ افراد, جیسے وہ افراد اہل کوفہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے سے کیوں پیچھے ہٹ گئے, کہ شاید امام حسین کی فضیلت کو لفظی طور سے جانتے ہیں, صرف لفظی اعتبار سے جانتے ہوں کہ حسین نواسا رسول ہیں اور ایک بافضیلت انسان. لیکن وہ شخص, وہ انسان, ایک روایت نظر سے گزری ہے, عجیب روایت, بہار الانوار کی جلد 25 اور صفحہ 379, حدیث نمبر 2627, بہار کی 110 جلدیں ہیں, جلد نمبر 25, کہ کچھ افراد نے امام حسین علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ ہمیں اپنی معرفت کرائیے, ہم آپ کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں. عجیب جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی معرفت, یعنی آپ حقیقت میں کیا ہیں, ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے بار بار منع کیا, لیکن ان لوگوں نے اصرار, حد سے زیادہ اصرار کیا. امام نے فرمایا, اچھا تم کسی ایک شخص کو تنہائی میں میرے پاس بھیجو. وہ شخص خیمے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد اس حالت میں نکلا کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے, حالت مخبوط الحواس لوگوں جیسی تھی, اور جو کچھ امام نے اس سے عرض کیا تھا وہ سب کچھ بھول چکا تھا. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر خدا نے خصوصی رحمت کی کہ اس کی زندگی بچ گئی. یعنی کیا چیز ہے؟ تجلا ربہ للجبل, جو نور خدا کہ نور خدا کا جلوہ اس چیز کو, یہ چیز آئمہ بیان فرماتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں عمیت عین لا تراک، کہ وہ آنکھ اندھی ہے کہ جو تجھے نہیں دیکھتی، اور اسی طریقے سے وہ معموم بھی اندھا ہے کہ جو اپنی ایمان کی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا. یہ ہے عاقلانہ روش اور عاقلانہ زندگی. کہ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حق کو حق دکھا، ایسا نہیں کہ میں حق کی خالی معرفت، حق کو صرف لفظوں تک جانوں، حق اور صداقت اور سچائی کو صرف الفاظ اور زبان سے پہچانوں، نہیں نظریہ بھی نہیں بلکہ مشاہدہ. اور جب امام علیہ السلام یہ جملے بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم میں مشاہدے کی بات ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم کو ملک سماوات و ارض نہیں ملکوت سماوات و ارض. ملکوت سماوات و ارض یعنی اس سماوات و ارض کا باطن، اس کی حقیقت خدا نے ابراہیم کو دکھائی اور ہم سے بھی کہا اولم ينظروا الى ملکوت السماوات والارض، تم نظر نہیں کرتے ملکوت السماوات والارض میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے انسان کے لیے. اگر ایک چیز انسانوں کے لیے ممکن نہ ہو، جس کا امکان نہ پایا جائے، اور خدا اس کی طرف دعوت دے اور بلائے، تو یہ تکلیف میں مانا ہی ہوتا. یعنی اس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے، عبث ہے، فضول جملہ ہے. امام علیہ السلام قرآن کریم اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے ماننے والوں، اس جگہ پر آؤ کہ جہاں پر حق کو حق دیکھ سکو اور باطل کو باطل دیکھ سکو، مشاہدہ کر سکو، اور حق کو حق دیکھ کر اس کی اتباع کرو اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے اجتناب کرو. سورہ نحل کی آیت نمبر 12، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا لیل والنہار، رات اور دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے کہ جو اللہ کے امر سے مسخر ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو صاحبان عقل ہیں. اب جو تعریف ہم نے عقل کی سمجھی، اس کی روشنی میں آپ اگر غور فرمائیں، تو یہ آیت ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، جتنے مظاہر قدرت ہیں، سب کے سبھی تو اس کو دیکھتے ہیں، سب کے سب اس کو دیکھتے ہیں. کیا کسی کافر یا مشرک کی نظر سے یہ دن اور رات کا نظام اور سورج اور چاند اور ستارے پوشیدہ ہیں؟ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، لیکن اس میں جو ہماری نشانیاں ہیں وہ فقط اور فقط صاحبان عقل کے لیے. یعنی عقل کیا چیز، جس کے پاس عقل جیسی نعمت ہے وہ کون انسان ہوتا ہے کہ جو ایک چیز کو دیکھے اور درست نتیجے تک پہنچے. درست نتیجہ، اس کی بھی وضاحت کرتے جائیں کہ ہم جو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، درست نتیجہ یہ کیا ہے قرآن کی نظر. درست نتیجے کا مطلب ہے خدا کا تقرب اور فلاح آخرت. درست نتیجہ یعنی جو چیز آپ کے زیر مشاہدہ آئے، جس چیز کے آپ عالم ہو جائیں، وہ آپ کو کہاں تک پہنچائے، انجام کیا نکلے اس علم کا، اس معلومات کا، کہ آپ کے خدا سے تقرب میں اضافہ ہو جائے اور آپ کے آخرت کے درجات بلند تر ہو جائے. یہ ہے درست نتیجہ. درست نتیجہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہ چیز سیکھی تو میں بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں، میں بہت زیادہ شہرت یافتہ بن جاؤں، یہ درست نتیجہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہی وہ چیز ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھائی تھی، کہ درست نتیجہ کیا ہے، کہ انسان اپنی زندگی کو تقرب پروردگار اور فلاح آخرت کے لیے اس طریقے سے گزارے کہ اگر سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے. یعنی اب آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کی روش عاقلانہ ہے یا برعکس. کہ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے اندر جتنے بھی مفادات حاصل ہو سکتے تھے سب کو ٹھکرا دیا, جتنے مفادات دنیاوی تھے سب کو ٹھوکر مار دی, اور ایک ایسے رستے کا انتخاب کیا کہ جس میں نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والے انتہائی تکلیف اور مظلومیت کا شکار ہوئے. اب آپ بتائیے روش عاقلانہ ہے کہ نہیں. یہ مفہوم ہے عقل کا, یہ مفہوم ہے عقل کا قرآن اور معصوم کی نظر, کہ جو کچھ تم جانتے ہو وہ تمہیں اس انجام پر پہنچا دے کہ جس میں تمہیں قرب خدا نصیب ہو اور تمہاری آخرت بہتر ہو. یہ عقل. ابھی جو آیت سورہ نحل کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, یہ آسمان و زمین, یہ چاند ستارے, اس میں نشانیاں دیکھتے اس کو سب ہیں, لیکن اس کے اندر موجود خدا کے پیغام کو صرف صاحبان عقل پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 91, اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات کے اس نظام کے عدلنے بدلنے میں, لآیات لأولی الالباب, اولی الالباب کے لیے نشانی ہے. یعنی خدا نے اس کائنات میں کچھ پیغامات, کچھ کوڈز رکھے ہیں, کوڈ ورڈز ہیں خدا کے, اس کوڈ کو پڑھتا کون ہے؟ اولی الالباب, صاحبان عقل. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل, حکمت, عمل صالح, ان سب کے مجموعے کا نام ہے اولو الالباب. اب قرآن اولو الالباب کی تعریف بھی بیان کرتا ہے, الذین یذکر اللہ قیاما وقعودا, یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں ذکر خدا. کل کے ذکر کے معنی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ذکر قلب سے ہوتا ہے نہ کہ زبان سے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہاں سے اس کو سمجھیے کہ اولو الالباب ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف ہیں, چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوں, انہیں کسی حالت میں ان کے قلوب یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے, ہر حال میں ذاکر. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ان کا محبوب ترین مشغلہ کیا ہے؟ خلق سماوات و عرض میں تفکر کرنا. اب یہاں پر لفظ تفکر آیا تو ایک جملہ تاکہ تفکر اور تعقل کا فرق سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم افلا یتفکرون بھی کہتا ہے اور افلا تعقلون بھی کہتا ہے, ان دونوں میں کیا فرق؟ جس چیز کو ہم عقل سمجھتے ہیں, یعنی کسی شے کے بارے میں غور کرنا, فکر کرنا, اس کو مورد تجزیہ اور تحلیل قرار دینا, یہ حقیقت میں تفکر, تعقل نہیں. تفکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بقول امیر المؤمنین علیہ السلام, تنبہ بالتفکر, تفکر انسان کو متنبہ کرتا ہے. متنبہ کا مطلب ہوشیار کرنا, آگاہ کرنا, کہ وہ انسان جو کسی چیز میں غور و فکر کرتا ہے وہ آگاہ اور ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہے, یہاں کوئی معنی پوشیدہ ہے, یہاں کوئی حقیقت موجود ہے. اس